نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بجائے اس کے کوئی زیادہ تقریر کروں مجھے ذہن میں آیا کہ ایک رکوع کا ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے. سبحات نام کے ایک سورے ہیں, سبحا 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 اس میں ہوتا ہے, جیسے حامیمات نام کے سورے ہیں, حامیم 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 سے شروع ہوتے ہیں, سبحات میں سے ایک رکوع ہے. اب تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. صرف انسان, انسانوں میں مسلمان, مسلمانوں میں نمازی, یہ تسبیح کرتے ہیں ایسا نہیں. چاند, سورج, ستارے, آسمان, زمین, دریا, پہاڑ, سمندر کی مخلوق, خشکی کی مخلوق, پورے درخت, پورے پتھر, سب چیزیں. اور تسبیح کی ایک قسم ایسی ہے کہ جس سے غیر مسلم بھی خالی نہیں ہوتا, اس کی ذات کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا مگر وہ مجبور ہے وہ تسبیح کرنے پر. تسبیح کی حقیقت میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو قبول کر کے اس کو اس کے مطابق کرنا. اب ہاتھ ہلانے کا جو نظام مسلمان کا ہے وہی غیر مسلم کا ہے, بولنے کا جو نظام مسلم کا ہے وہی غیر مسلم کا ہے, دیکھنے کا جو نظام مسلم کا ہے وہی غیر مسلم کا ہے. تو اس کی آنکھ تسبیح کر رہی ہے اس کو نہیں پتا ہے, اس کے کان تسبیح کرتے ہیں اس کو نہیں پتا ہے, اس کی زبان تسبیح کرتی ہے اس کو نہیں پتا ہے, ہر چیز تسبیح کرتی ہے. وہی من شئ اللہ یسبح بحمدہ, گاڑی
بلیک مین,
اور وہاں گاڑی بلاک ہونے کی صورت میں جو ہے نا ہارن بھی بجا رہے لوگ, ہارن بجانے سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے, گاڑی بلاک کرنے سے خالی مسلمانوں کو ہوتی ہے, وہ ہارن بجانے سے ان کو ہوتی ہے. اس کی ادھر ہٹا لو بھائی وہاں سے. رب تعالیٰ شان ہو یہ کیوں فرما رہے ہیں, یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ دو باتیں اس میں, بہت سی باتیں ہیں اس میں سے دو باتیں اس وقت میں عرض کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کو تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے زیادہ, اور دوسرے اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں اصل اللہ کی تسبیح ہی ہے. اللہ نے کائنات کیوں کریٹ کی ہے؟ تاکہ ان کی پاکی بیان کی جائے, ان کی بزرگی بیان کی جائے, ان کی بڑائی بتائی جائے, ان کی بڑائی ان کے عمل سے, ان کی قدرت سے بھی ظاہر ہو, اور ان کے مخلوقات کے ذریعے سے بھی ان کی بڑائی ظاہر ہو. تو اصل مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بولنا ہی ہے, بولنے میں بھی کرنے میں بھی حق تعالیٰ شانہ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی سبحانیت کو بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ غلبے والے ہیں اور اللہ پاک حکمت والے ہیں. غلبے والے ہونے کی وجہ سے وہ جہاں چاہے اپنا غلبہ دکھا سکتے ہیں, لیکن حکمت والے ہونے کی وجہ سے ہر جگہ اپنا غلبہ دکھاتے نہیں. ان کے ہر کام میں حکمت ہے, وہ سب کو موقع دینا چاہتے ہیں, باغی کو بغاوت کا موقع دینا چاہتے ہیں, ظالم کو ظلم کا موقع دینا چاہتے ہیں, غلط کار کو غلط کاری کا موقع دینا, چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے تو امتحان کی جگہ پہ سب مواقع دینے ہوتے ہیں. وہ حکیم ہے, ان کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پھر فرماتے ہیں کہ وہی مالک ہیں آسمانوں کے اور زمینوں کے, اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت انہی کی ہے. یہ نہیں کہ آسمانوں میں کسی اور کی ہے, زمین میں کسی اور کی ہے, ایسا نہیں. زمین میں بھی اور زمینوں میں بھی انہی کی بادشاہت ہے, زمینیں بھی ساتھ ہیں. جیسے آسمان ساتھ ہیں ایسے ہی زمینیں بھی ساتھ ہیں, قرآن پاک میں صاف لفظوں میں ہے یہ. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ان ساتوں زمینوں میں ہمارا حکم نازل ہوتا ہے. اب وہ کیا مطلب ہے اللہ پاک کی بات کا اور کس طرح کا حکم نازل ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. فرماتے ہیں مالک میں ہوں, ساری انسانیت کو جو بات سمجھائی جاتی ہے قرآن پاک میں، میں سمجھتا ہوں ہزار جگہ سے کم نہیں ہے یہ بات، جس میں اس مضمون کو سمجھایا گیا ہے کہ مالک کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں، اللہ پاک مالک ہے۔ آدمی اپنی طرف ملکیت کی نسبت کرنے سے گڑبڑ کرتا ہے اور ذاتی تصرف کرنا چاہتا ہے، میری چیز، میرا پیسہ، میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرا مکان، میری گاڑی، یہ میری جو ہے نا، آدمی کو ذاتی تصرف پر ابھارتی ہے اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ یہ علم دیتے ہیں قرآن پاک کے ذریعے سے کہ کوئی بھی اپنا مالک نہیں ہے، اور اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا وہ خود مالک، وہ خود اپنا مالک نہیں ہے، تو جو چیزیں اس کے پاس نظر آتی ہیں ان کا مالک کیسے ہو جائے گا؟ غلام جو ہے، جو خریدا جاتا تھا پہلے، وہ اپنے ہی مالک نہیں ہوتا تھا، آقا جب چاہے اس کو بیچ دیتا تھا، تو اس کی چیزیں کیسے وہ چیزوں کا وہ مالک ہوتا؟ بدرجہ اولا اس چیزوں کا مالک اس کا مالک ہوتا تھا۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں، زندگی وہی دیتے ہیں، موت بھی وہی دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر شے پر قادر ہیں۔ کوئی کام نہیں کر سکتے، یا کوئی کام کسی کنڈیشن کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، وہ جب چاہیں، وہ جو چاہیں، وہ جس کے ساتھ چاہیں، وہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے کوئی کمزور ہو، چاہے کوئی طاقتور ہو، کوئی پوری کی پوری حکومت ہو، کوئی پورا کا پورا ملک ہو، یا پوری کی پوری انسانیت ہو، یا پورا کا پورا عالم ہو، یا پوری کائناتیں ہوں، وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کائنات کو ہی ختم کر دیں، یونیورسل کو ختم کر دیں ایک سیکنڈ میں، کیونکہ وہ ختم ہو جا بولنا ہے ان کا کام خالی، جیسے وہ ارادہ کرتے ہیں اور فرماتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، جیسے ہو جا بولنے پہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جا بولنے پہ ختم ہو جاتی ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ جس اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے، اس اللہ کی عظمت کو اتنا بٹھانا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر اس کے اندر وزن بھی ویسے ہی ہو، آدمی اسی وزن سے لے بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی اول ہے، پہلے میں پہلے اللہ ہی، لیس قبلہ شیء، اور اللہ پاک ہی آخر ہے، لیس بعدہ شیء، ان کے بعد کوئی نہیں، آخر بھی وہی ہے، اور اللہ پاک ہی ظاہر ہیں، ان سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور اللہ پاک ہی باطن ہیں، ان سے نیچے کوئی چیز نہیں، لیس دونہ شیء۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آتی، ہے تو یہ کامن سی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات ہے، اللہ کی اپنی صفات ہیں جو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اللہ کی بہت سی صفتیں سمجھنے کے واسطے خاص قابلیت پیدا کرنی پڑتی ہے، اسی لیے پہلے صوفیاء کرام بڑے اذکار کراتے تھے، مجاہدے کراتے تھے، اور ذہن میں تیزی لاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی علوم کو قبول کرنے کی استعداد لاتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بات آتی ہے کہ موٹی موٹی باتیں جو اگرچہ قرآن پاک میں بہت بہت صاف انداز میں بیان فرمائی گئی ہے، لیکن عام آدمی کا ذہن اس کو پکڑتا نہیں، ہر آدمی کی عقل اتنی نہیں ہوتی کہ عام حالت میں لے لے۔ اب یہی مضمون ہے کہ اللہ پاک ہی اول ہے، اللہ پاک ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اصل میں ہر چیز پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا معلوم ہے، ہر مخلوق جو پیدا کی گئی اللہ کی طرف سے، اس مخلوق کے مخلوق ہونے سے پہلے وہ چیز کہاں تھی؟ اللہ کے علم میں تھی، اور علم میں ہے، تھی نہیں، یعنی کہ مخلوق ہونے کے بعد میں انہیں باہر ہو گئی، اور اس کے بعد میں جو ہے نا ان کے ذہن، ان کا علم خالی ہو گیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ان کے علم میں پہلے سے ہی ہے۔ تو جو چیز علم میں ہوا کرتی ہے، اس کا اول، اس کا آخر، اس کا ظاہر، اس کا باطن علیم ہی ہوتا ہے، اپنے معلوم کا علیم جو ہے، علیم اپنے معلوم کا، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، وہ اللہ پاک ہر شے کے علیم ہے، ہر شے کے، میرے بھی، آپ کے بھی، ہماری بیوی بچوں کے بھی، ہمارے سامان کے بھی، ہماری دکان مکان کے بھی، پوری کائنات کے، پوری زمین کے، پورے آسمان کے، پورے شہروں کے، پوری دولتوں کے، پوری کائنات کے، اللہ ہی پاک اول ہیں، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، عرش کے بھی، کرسی کے بھی، جنت کے بھی، جہنم کے بھی، حاملین عرش کے بھی، عرش کو اٹھانے والوں کے بھی، سب کے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، یہ بھی متشابہات میں سے ہے کہ عرش پر مستوی ہوا کا کیا مطلب ہے، حالانکہ عرش بھی ان کی مخلوق ہے، اور عرش کے بھی اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہ نشان ہے، اور جو اللہ پاک کی مراد ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، جتنی چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں ان کو وہ خوب جانتے ہیں اور جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان کو وہ خوب جانتے ہیں. زمین میں بارش کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی بھیجتے ہیں انسانوں کی. وہ جتنی چیزیں داخل ہوتی ہیں وہ بھی, جو انسان مر کے جاتے ہیں وہ بھی, جو چیزیں گل سڑ کے جاتی ہیں وہ بھی, جتنی چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں سب ذرہ ذرہ اس کو اللہ پاک جانتے ہیں. اور جو اس میں سے نکلتا ہے, جتنے پھول پھلواریاں نکلتی ہیں, جتنے غلے نکلتے ہیں, جتنی غذائیں نکلتی ہیں, جتنی چیزیں انسانوں کے کام کی نکلتی ہیں, اور جتنے معدنیات نکلتے ہیں, جتنا پٹرول نکلتا ہے, جتنا سونا چاندی نکلتا ہے, سب کو وہ جانتے ہیں. اور آسمان سے جو چیزیں اترتی ہیں ان کو بھی وہ جانتے ہیں, اور آسمان میں جو چیزیں چڑھتی ہیں وہ ان کو بھی وہ جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں آسمان کے اوپر جا رہی ہیں, کچھ چیزیں آسمان سے نیچے آ رہی ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بندوں کے اعمال ہیں, ہر بندے کے عمل, مسلمانوں کے غیر مسلموں, وہ پہنچائے جاتے ہیں اللہ پاک کی طرف. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. اللہ راضی ہوتے ہیں تو اس کے اعتبار سے فیصلے آتے ہیں, اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کے اعتبار سے جو وہ فیصلے نازل فرمائے وہ نازل ہوتے رہتے ہیں. تو جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ, جو آسمان میں چڑھتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو. اب ہم یہاں الگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ پاک ہیں, وہی ہمارے خالق ہیں, وہی رب ہیں, وہی حاکم ہیں, ان کے ہاتھ میں ہماری موت ہے, ان کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے, انہیں کے ہاتھ میں ہماری صحت ہے, ہمارے بچوں کی صحت ہے, ہماری حفاظت ہے, ہمارے بچوں کی حفاظت ہے, ہمارے جابوں کی حفاظت ہے, ہمارے مالوں کی حفاظت ہے, ہماری عزت کی حفاظت ہے, انہیں کے ہاتھ میں ہماری آنکھوں کی, کانوں کی, زبان کی حفاظت ہے, ان کے ہاتھ میں ہی ہمارے دماغ کی حفاظت ہے, دل کی حفاظت ہے, کڈنی کی حفاظت ہے, لیور کی حفاظت ہے, اسٹمک کی حفاظت ہے, پورا بون سسٹم, پورا نرو سسٹم, پوری کھال, پورے بال, سب اللہ پاک کے قبضے میں ہے. وہ تمہارے سب, ہمارے ساتھ ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا قرآن پاک کے ذریعے سے کہ جس میں آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائے, اور ہوتے ہی ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں. اینما کنتم, جہاں کہیں تم ہو, یہ صاف لفظ ہے, جہاں کہیں تم ہو. یہ نہیں کہ مسجد میں ہوتے ہیں تو ساتھ ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں تو ساتھ ہوتے ہیں, نہیں, آپ آفس میں ہوں گے تو ساتھ ہیں, بازار میں ہیں تو ساتھ ہیں, برائی کر رہے ہیں تو ساتھ ہیں, بھلائی کر رہے ہیں تو ساتھ ہیں, تارت خانے میں ہیں تو ساتھ ہیں, عبادت کر رہے ہیں تو ساتھ ہیں, کہیں ہو. اینا ما کنتم, اینا اینا کہتے ہیں کہیں بھی, جہاں کہیں تم ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ ذاتی طور پر ساتھ ہوتے ہیں. علماء ظاہر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ پاک کا علم ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے ساتھ ہیں, تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو. علماء ظاہر ایسی باتیں کرتے ہیں, صوفیہ حقیقت کی بات بول دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفت الگ الگ نہیں ہے. اگر وہ اپنے علم کے ساتھ ہیں تو پھر اپنے ذات کے ساتھ میں بھی ہوتے ہی ہیں آٹومیٹکلی, لیکن وہ گول پھرانے والی بات ہو جاتی ہے, ذرا سامنے والے کو فوری طور پر کوئی تشویش نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں, تم جو کرتے ہو وہ اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ہی مالک ہے آسمان و زمین کو, بھی دوبارہ فرما رہے ہیں, اور ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف لوٹتی ہیں, سارے کام, سارے انسان, انسانوں کی ساری چیزیں, انسانوں کے سارے اعمال, انسانوں کے سارے جذبات, انسانوں کے ساری خواہشات, وہ سب اللہ کی طرف جانے والی ہیں. ہم نے جو کمایا وہ بھی اللہ کی طرف جانے والا ہے, ہمارے بیوی بچے وہ بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں, ہمارے پیرنٹس وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے, جن کے چلے گئے ان کے چلے گئے, جن کے نہیں گئے ان کے جانے والے ہیں, اور ہم کو خود بھی جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے نا, ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب کو ان کے پاس جانا ہے. تو اللہ فرمائے تم اکیلے ہی نہیں بلکہ ساری چیزیں ہی اللہ کی طرف لوٹنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ وہ قدرت والے ہیں کہ رات کو داخل کرتے ہیں دن میں, دن کو داخل کرتے ہیں رات میں, اور وہ ہر ایک کی سینے کی بات کو جانتے ہیں. اور وہ علیم بذات الصدور, وہ لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں, کس نے کیا نیت کی ہوئی ہے, کس نے کیا سوچا ہوا ہے, کیا سوچ رہا ہے, کیسے کیسے خیالات آتے ہیں, پاکیزہ خیالات, گندے خیالات, اچھے خیالات, برے خیالات, کفر اور شرک کے خیالات, طاعت و فرمانبرداری کے خیالات, دین کی محنت کے خیالات, دین میں نقصان پہنچانے کے خیالات, کسی کو فائدہ پہنچانے کے خیالات, کسی کا نقصان کرنے کے خیالات, کسی کے ساتھ دشمنی, جلیسی, حسد, اس کے خیالات, کسی کے ساتھ اخلاص, مروت, محبت, اس کے خیالات. وہ علیم بذات الصدور, سینے میں جو ہے اس کو بجا دے ہر ایک کے. اس لیے اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ اپنے بارے میں جو بتا رہا ہے ویسا مان لو, ایسا ہی ہے. اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اور اللہ نے تم کو تم سے پچھلوں کا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے اس میں سے تم خرچ کر لو جو تمہیں دیا ہے۔ پچھلے لوگ اس دنیا میں رہتے تھے، ہم سے پہلے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ہم تو آ کے 100 سال بھی نہیں ہوئے نا، یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا میں آ کے 100 سال بھی نہیں ہوئے، اور 100 سال کے بعد ایک بھی نہیں رہے گا، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے کون رہے گا 100 سال کے بعد، سب ختم ہو جانے والے۔ تو یہ 100 سال سے پہلے لوگ تھے، ان سے 100 سال سے پہلے کچھ لوگ تھے، ان سے 100 سال سے پہلے 200 سال پہلے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے دنوں تک ایک گروپ کو رکھتے ہیں، اس گروپ کو ہٹا کے پھر دوسروں کو ان کا خلیفہ بناتے ہیں۔ ان کو جو رکھا گیا تھا وہ یہ دیکھنے کے لیے رکھا گیا تھا کہ یہ کرتے کیا ہے، تم کو جو رکھا گیا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے رکھا گیا ہے کہ کرتے کیا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ تم خرچ کرو اس میں سے، کہ اللہ پاک نے تم کو خلیفہ بنایا ہے اس زمین میں، نائب بنایا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہی تھا تم کو بھی دیکھنا ہی ہے۔ جو تم میں ایمان لائے اور خرچ کریں گے ان کو بڑا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ کیا ہوا تم کو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہوا ہے، ہمارا پہلے سے وعدہ ہے، رسول اس کو یاد دلاتے ہیں، وہ سچے ہیں اس لیے ان کا یاد دلانا صحیح ہے۔ ہمیں تو یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے اللہ سے کب وعدہ کیا تھا، اب رسول یاد دلا رہے کہ بھائی اللہ نے کیا تھا یہ وعدہ، اور اللہ فرما رہے میں نے لیا تھا یہ وعدہ، اور بیان فرما رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں میں کسی قسم کی غلط بیانی کا، جھوٹ کا امکان ہے کیا؟ ان دونوں میں غلط بیانی کا کوئی امکان نہیں ہے، نہ اللہ میں نہ اللہ کے رسول میں، وہ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ وہ ہمیں فرما رہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، بھلے سے ہمیں یاد نہ ہو یہ بات پکی ہے کنفرم۔ اور اس دنیا میں آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر جو کثافت آ جاتی ہے اس دنیا کی مادیت کی، اس کی وجہ سے آخرت کی چیزیں یاد نہیں رہتی، ورنہ جن لوگوں نے محنت کر کے فنیشنگ کی ہے اپنی، ان لوگوں کو یاد آ جاتا ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا وہ یاد آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد میثاق، عہد علت جو ہے وہ مجھے یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت میری سیدھی طرف کون تھا، میری بائیں طرف کون تھا، اتنا بھی مجھے یاد ہے۔ صوفیہ ذکر کر کے کر کے صفائی لاتے ہیں اپنے میں، تو پھر وہ جو پچھلی چیزیں ہوئی ہیں وہ پوری ان کو یاد آتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ یہاں یاد نہیں آئیں گے تو بعد میں یاد آ جائیں گے، مگر اس وقت ہم اللہ کے اوپر بھروسہ ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور کیا نہیں ہے، ان پہ بھی بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ وہ بالکل سچے ہیں، اللہ سب سے سچے، اللہ کے رسول سب سے سچے۔ فرمایا کہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اللہ پاک نے تم سے وعدہ لیا ہوا ہے، اس لیے تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور رب کے بارے میں جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں ان پر یقین کرو۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندے پر آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو ظلمتوں سے نکالے۔ جتنی آیتیں قرآن پاک کی ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ظلمت سے نکالنے کا انتظام فرمایا ہے کہ ہم اس کو فالو کریں گے تو ظلمت سے نکلیں گے۔ اس میں جتنی سستی کوتاہی ہم سے ہو جائے گی اتنے ہم ظلمت کے اندر دھستے چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، کوئی تم کو ہرٹ کرنا، پریشان کرنا، ستانا، تیز کرنا، تنگ کرنا، تمہیں دی ہوئی چیز چھین لینا، یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر رحم کی وجہ سے تمہیں ایک نظام دیا گیا، رحم کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ سارے کام اللہ کے رحم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، پیدا ہی کیا انہوں نے رحم کی وجہ سے، کیا ضرورت تھی ان کو؟ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں کسی مخلوق کے بنانے کی، یعنی اگر کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ وہ کام رکا ہوا تھا، اور اللہ کے اگر مخلوق کو پیدا کیا تب ان کا کام بنا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مخلوق کی حاجت نہیں، خالق بلا حاجت، تو پیدا ہی انہوں نے رحم کی بنیاد پر کیا ہے، بڑے وہ رحم کی بنیاد پر کرتے ہیں، کھانا پینا رحم کی بنیاد پر دیتے ہیں، زندگی اور صحت رحم کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ تو اب اگر انہوں نے ہمارے لیے قرآن پاک کو نازل کر کے اس میں ہمارے احکام اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، تو اس میں کیوں شک کیا جاتا ہے کہ یہ رحم کی بنیاد پہ نہیں ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کی ایسی بات نہیں ہے، جو آیتیں ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہیں وہ تم کو ظلمتوں سے نکالنے کے لیے ہیں، اور تمہارے اوپر اللہ پاک انتہائی مہربان ہیں، رؤوف ہیں، اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں، رحیم ہیں۔ کیا ہوا تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں تو تم خرچ نہیں کرتے، حالانکہ میراث آسمانوں اور زمینوں کی اللہ کی ہے۔ وراثت کس کی ہے؟ انہیریٹنس، آدمی کے بعد جو بچ جاتا ہے۔ فرمایا کس کی ہے؟ پچھلی جو قومیں مری ان کی دولت کس کے پاس گئی؟ मेरे पास थी, फिर मैंने तुम लोगों को दिया। हमारी जितनी चीजें हैं उनके वारिस अल्लाह ऑटोमेटिकली हैं, लेकिन हमारे मिल जाने के बाद में, हमारे चले जाने के बाद, हमारी मर्जी से उसमें तसरुफ नहीं हुआ तो भी अल्लाह को ही मिलना है वो, लेकिन हमारा उसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने उसमें कोई अपना इनपुट किया नहीं, अपनी कोई एक्टिविटी उसमें हमने दिखाई नहीं, वरना जाना तो उन्हीं के पास है। समझदारी क्या है ये देखो, उसी को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब मीरास मेरी है फिर मैं तुमसे खर्च करने को कह रहा हूँ तो नहीं खर्च कर रहे, क्यों नहीं खर्च करते हुए, खर्च नहीं करोगे तो फिर किसके पास जाना है, वो मेरे ही पास जाना है, उस वक्त तुमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने नहीं किया वो, और तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आया। सो ऑटोमेटिकली से आदमी को कोई सवाब नहीं मिला करता। दो कंजूस बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में, और वो थोड़ा सा मजहबी भी थे, लोग नाम भी लेते हैं लेकिन मैं पता नहीं नाम लूंगा तो आपको पसंद आएगा क्या नहीं आएगा। एक के बारे में मशहूर है कि वो मैमन था, एक के बारे में मशहूर है कि वो पठान था। लतीफे तो या तो मैमनों के होते हैं या पठानों के होते हैं। तो उसे एक ने उससे पूछा कि तू ज़कात कैसे निकालता है, तो मैमन ने कहा कि भाई मैं ज़कात ऐसे निकालता हूँ कि ऐसा गोल दायरा बना के उसमें पैसे रख देता हूँ, उसके बाद में फिर वो पैसों को मैं उछालता जाता हूँ, तो जो दायरे के अंदर गिर गए वो अल्लाह मियां को दे देता हूँ, जो बाहर गिर गए वो मैं ले देता हूँ, बस ये उछालता जरा ऊपर हूँ, खरीद उछालूंगा तो ज्यादा इसी में गिर जाएंगे। पठान से पूछा तू, इसलिए मैं ये सब चक्कर में नहीं जाता, बोले अल्लाह के साथ बहुत बड़ा दिल रखना चाहिए आदमी को, मैं ऊपर उछाल लेता हूँ, जो अल्लाह मियां ऊपर ले लिया उसके जो नीचे गिर गए वो मेरे। अल्लाह तबारक व तआला के साथ जाहिर है कि ये दोनों सूरतों में अल्लाह का अल्लाह का ही होना है किसी तरीके से, मगर तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है इसमें। अल्लाह ताला उसको फरमा दें कि क्या हुआ तुमको कि तुम खर्च नहीं करते अल्लाह के रास्ते में, हालांकि मीरास पूरी आसमानों और जमीनों की अल्लाह की है, अल्लाह ही वारिस होने वाले। हमें जो दिया गया है वो अल्लाह के यहाँ जखीरा करने के लिए दिया गया है, सलाहियत दी गई, जान दी गई, ताकि इस जान के जरिए से जैसे रोजे रखे हमने, जैसे तरावीह पढ़ते हैं हम, जैसे तिलावत करेंगे, जैसे तस्बीह करेंगे, इस जान के जरिए से इबादत करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह ताला की हमेशा की नियमतों को लेने की सलाहियत लाना, अल्लाह की रहमत के खजानों से जुड़ने का सिस्टम है दीन। अल्लाह चाहते हैं कि मेरी रहमत के हमेशा हमेशा के खजानों से जुड़े लोग, तो सबको तो जोड़ना नहीं है, जो अच्छे हैं उनको जोड़ना है, जो खराब है उनको नहीं जोड़ना है, उनको अल्लाह के अजाब के खजानों से जोड़ना है। अच्छे और खराब की तकसीम कैसे होगी, तो मजहब दिया गया, दीन दिया गया। अब जो दीन से जुड़ता है वो अल्लाह की रहमत के खजानों से जुड़ता है, जो दीन से टूटता है वो अल्लाह के अजाब के खजानों से जुड़ता है, और उनके पास अजाब के खजाने भी लामहदूद हैं, रहमत के खजाने भी लामहदूद हैं। भाई मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, अगर तुम्हारे इंसान, तुम्हारे जिन, तुम्हारे जिंदे, तुम्हारे मुर्दे, तुम्हारे अव्वल, तुम्हारे आखिर अगर किसी जगह पर खड़े हो जाए फिर अपनी अपनी तमन्ना के मुताबिक मुझसे मांगे और मैं हर एक को उसकी तमन्ना के मुताबिक दे दूं तो मेरे खजाने में जरी भी कमी नहीं आती, इतनी भी नहीं आती जितनी समंदर में से एक खतरा पानी का निकाला जाए। क्यों? इसलिए कि मेरा मामला यह है कि मेरा इरादा वजूद है, मैं जब किसी चीज का इरादा करता हूं तो पर कहता हूं हो जाओ, वो चीज हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं अल्लाह के पास। रफ्तार शानू अपनी रहमत के खजानों से हमेशा हमेशा से जोड़ने के लिए नेक लोगों, अच्छे लोगों को तय फरमाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने दीन दिया हुआ है। फरमा ला यस्तवी मिनकुम मन अन्फक़ा मिन क़ब्लिल फ़त्हि वक़ातल, बराबर नहीं हो सकते तुम में से वो लोग जिन्होंने पहले फतेह मक्का से पहले खर्च किया और अल्लाह के रास्ते में लड़े, इनका दर्जा बड़ा है उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने बाद में खर्च किया और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में वो लड़े हैं। वादा अल्लाह ताला का सबसे अच्छा है, लेकिन वो मर्तबे में ज्यादा बड़े हैं। जो भी आदमी अपना अमल पेश करेगा, चाहे उसको बाद में मौका मिला हो चाहे पहले मौका मिला हो, अल्लाह ताला का वादा हुस्ना का सबसे ज्यादा है, लेकिन जिन लोगों ने पहले किया उन लोगों का मर्तबा बहुत ज्यादा है। जब मेरे दोस्तों दीन के काम हो रहे हो तो दीन के कामों में जब शुरू शुरू में कोई चीज हो रही होती है, एस्टेब्लिश करने वाली जो चीज होती है, जो मरहला होता है, उस मौके पर जो कुर्बानी दी जाती है उसका मर्तबा बहुत ज्यादा होता है, और किसी चीज के एस्टेब्लिश हो जाने के बाद में जो तकाजे आते हैं उसमें जब आदमी हिस्सा लेता है सवाब तो उस पर भी मिलता है लेकिन उसका मर्तबा कम होता है। फतेह मक्का से पहले और फतेह मक्का के बाद की बात बयान फरमा के अल्लाह पाक ने यही बात फरमाई, और ये बात बाद वाले लोगों के हालात पर भी मुंतबिक होगी, उन लोगों के अपने अपने हालात के एतबार से। जैसे हम लोग इस मुल्क के अंदर हैं, यहाँ पर मुसलमान बिल्कुल अभी बिल्कुल ऐसी हालत के अंदर हैं कि उनका इस्लाम जमा हुआ नहीं है, مسلمانوں کے پیر جمے ہوئے نہیں ہیں، اسلام کے پیر جمے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی تو بیسمنٹوں میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں، اذان ہماری گھروں کے اندر ہوتی ہے، باہر تک ہماری اذان کی آواز نہیں جا سکتی۔ کتنے ہمارے ساتھ، ہم کیا کریں، ہمارا کیا ہے یہاں پہ، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں تک ہم دین کی بات پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے لوگ ہی دین پہ نہیں ہیں تو وہ دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کا کام، اس ذمہ داری کو کہاں سنبھالیں گے، کہاں نبھائیں گے وہ۔ تو ہم ایک ایسی کنڈیشن، ایسی حالت کے اندر ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ تو اس موقع پر حصہ لینے والے اور کام کرنے والے دین کا، ان کا جو مقام ہوگا اللہ کے پاس، وہ بہت زیادہ ہوگا اس کے مقابلے میں کہ کل کے دن یہاں ایسے حالات بن گئے کہ دین سنبھل گیا، دین جم گیا، تو جو اس وقت کر رہے ہیں گے لوگ، وہ اتنا بڑا مرتبہ نہیں پائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ، کل کے دن حالات اور بگڑ گئے اور جتنا مسلمان اس وقت کر سک رہا ہے اتنا بھی نہیں کر سکا، پھر تو چانس ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں تم خرچ نہیں کرتے، حالانکہ میراث اللہ کی ہے، آسمانوں کی بھی، زمینوں کی بھی، جو تم میں پہلے خرچ کرنے والے ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہے، جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں ثواب ان کو بھی ملے گا، لیکن وہ اس مرتبے پر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض عطا کرے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دینے کو قرض کہتے ہیں کہ تم دو گے، قرض شمار کر، قرض کنسیڈر کروں گا، قرض شمار کروں گا، حالانکہ اللہ ہی نے دیا ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے، بہت سی کینڈیاں لے کے آتا ہے، اس کے بعد بچے کو دے دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ بھائی مجھے ذرا قرضہ دے دے، مجھے دو کینڈی قرض دے دے۔ وہ کیا مطلب ہے، باپ کو کچھ ضرورت ہے اس کے قرض کی؟ لیکن اس کے سلوک کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ مجھے چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا، ایز اے ڈیڈی، ایز اے پیرنٹ کتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے تو مجھے دے دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس پاکٹ منی رکھی ہوئی ہوتی ہے، عیدی دی ہوئی ہے، کچھ اور دی ہوئی ہے، فوری طور پر کچھ پیسے نہیں ہیں بازار میں، یا قرضہ دے دو تھوڑا سا، اور لے لیتے ہیں۔ اور بچے بھی ایسے ہیں کہ اس کو 10 مرتبہ وصول کرتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ $5 خرچ نہیں ہوتے، وہ آپ نے مجھ سے $5 لیے تھے، وہ دو، وہ 5 کروا دیں گے یہاں پہ، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بولیں گے وہ میرے 5 تمہارے پاس رکھے، ارے پرسوں تو دیے تھے، نہیں وہ نہیں دیے تھے، وہ 5 ان کے 10 مرتبہ چلتے ہیں، 5 مرتبہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، اللہ پاک اس کو خوب بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کریں گے، اور بہت عزت والا اجر اور عزت والی مزدوری اللہ تبارک و تعالیٰ مرحمت فرمائیں گے، ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ کس دن ہوگا یہ کام؟ جب قرضہ واپس کرنے کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرمانے کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جب ایمان والے اور ایمان والیاں اس حالت میں ہوں گے کہ وہ ان کے آگے ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا، یسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم، تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسی جنتوں کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، یہ کامیابی ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن منافقین مرد اور منافق عورتیں، وہ ان کے پاس نور نہیں ہوگا چلنے کے لیے، وہ کہیں گے کہ آمنو، ایمان والوں سے وہ کہیں گے، للذین آمنو، ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا، تم ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے۔ کل میدان حشر میں موقف ظلمت ہے، اندھیری والا ایک موقف آئے گا 1000 سال کا، 1000 سال اندھیرا رہے گا، 1000 سال اندھیرا رہے گا۔ اس اندھیرے میں ایمان والے اپنے ایمان کے نور میں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اس دن اللہ کے قرض واپس کرنے کا دن ہے، اس دن ایمان والوں کے سامنے ان کا نور ہوگا، اور اس دن منافقین جو ہوں گے وہ ان کے پاس نور نہیں ہوگا، تو وہ ایمان والوں سے بھیک مانگیں گے اور کہیں گے کہ تم ذرا ٹھہرو، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایمان والوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے دیکھو، تمہارا نور پیچھے ہے، مطلب پیچھے ہوں گا تمہارا نور، اب جناب وہ پلٹ کے دیکھیں گے کہ شاید پیچھے ہو، سامنے تو اپنے نور، وہاں نور ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کا نور جل رہا ہے تو دوسرے کو اس میں سے مل رہا ہے، دنیاوی حالات کو آخرت کے حالات پہ قیاس نہیں کر سکتے، وہاں آپ کے نور میں میں نے دیکھ سکتا، میرے نور میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بہت سمپل مثال اس کی یہ ہے، ایک چیتے کی آنکھ سے دوسرا چیتا نہیں دیکھ سکتا، ایک شیر کی آنکھ سے دوسرا شیر نہیں دیکھ سکتا، ایک بلی کی آنکھ سے دوسری بلی نہیں دیکھ سکتی، حالانکہ اندھیرے میں دیکھتے نا، یہ سب اندھیرے میں ان کے پاس اپنا نور ہے دیکھنے کا، لیکن ان کا ایسا نور ہے جو وہی دیکھ سکتا ہے، دوسرا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو ایمان والوں کے پاس نور ہوگا، منافقین کے پاس میں نہیں ہوگا، تو منافقین کہیں گے کہ تم اپنے نور میں سے کچھ فائدہ پہنچا دو، وہ کہیں گے کہ نہیں تمہارا نور پیچھے ہوگا، جب سامنے نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے تو پیچھے دیکھو۔ جیسے وہ پیچھے دیکھیں گے تو ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان میں دیوار قائم کر دی جائے گی، باطنہم فیہ رحمہ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ، اندرون کے حصے میں جو سائٹ ایمان والوں کی ہے اس دیوار میں رحمت ہوگی، اور بیرون کے حصے میں جو سائٹ منافقین کی ہے اس میں عذاب ہوگا، تاکہ وہ اس کو ٹچ بھی نہ کر سکے. یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، منافقین کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں. کیونکہ منافق جو ہپوکریٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی تو بتاتا ہے نا، اور مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز میں ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ دنیا میں، وہ کہیں گے کہ تھے تم ہمارے ساتھ، لیکن تمہارے ساتھ ایک پرابلم تھا. تمہارے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ تم نے اپنے نفسوں کو فتنے میں ڈالا، دین پر چلنے کے بجائے اپنے نفس کو، اپنی ذاتوں کو تم فتنے میں ڈالتے رہے، اور تم انتظار کرتے رہے ہمارے لیے حالات کا، اور تم لمبی لمبی آرزوؤں اور امیدوں میں پڑے رہے، دیکھا جائے گا، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. وغرکم باللہ الغرور، آج تم سے نہ فدیہ لیا جائے گا نہ ہمارے نور میں سے تمہیں کچھ دیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ایک ایک رکوع کے اندر ایسے مضامین ہیں، آپ اندازہ فرمائیے. میں نے مصبحات میں سے ایک رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا، اسے آپ اندازہ فرمائیے کہ حق تعالی شانہ نے اس مبارک کلام کو جو سننے کی سعادت عطا فرمائی اور جو سنانے کی سعادت عطا فرمائی، اس میں کیا کچھ نہیں ہوگا میرے دوستو. کیسے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایمان کا کامل ایمان والا ہو جائے، میرا بندہ اس قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو جائے، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کا یقین، اس کا مزاج، اس کی چاہتیں، اس کی جان، اس کا مال، اس کی زندگی اور اس کی موت، اس کی قربانی اور اس کی نماز، یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے. حق تعالی شانہ میرے دوستو قرآن پاک کو اس لیے سنواتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے ہم نے پورا قرآن پاک سنا اور پورا قرآن پاک پڑھا ہمارے مولانا صاحب نے، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور جزائے خیر ہماری طرف سے ان کو مرحمت فرمائے، اور ہم سننے والوں کے سننے کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے قیام کو بھی اللہ قبول فرمائے، ہمارے صیام کو بھی قبول فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو دوسروں کو بھی قبول فرمائے. اس لیے میرے دوستو اب 10 دن جو باقی رہ گئے ہیں، تھوڑے سے آخر عشرہ رہ گیا ہے، اس کی بھرپور قدر کر لینا ہے. اس کے اندر جو روزے ہیں وہ بھی پورے احتیاط سے ہو جائیں، اس کی جو تراویح ہیں وہ بھی احتیاط، یہ نہیں کہ قرآن پاک ہو گیا اب تراویح نہیں ہے، تراویح تو آخر تک پڑھنی ہے اور پوری 20 پڑھنی ہے، جان نہیں چرانی ہے، اس میں تھوڑا سا تو مجاہدہ کرنا ہے. اللہ تو مجاہدہ ہی تو کرا رہے ہیں اس مہینے میں، اور کیا کرانا چاہ رہے ہیں؟ تو جو کام اللہ کرانا چاہ رہے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کریں گے، برابر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے اس کے تراویح بھی پورے اہتمام سے ہو، اس کے قیام اور جناب قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہو، اور جتنا زیادہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں کریں میرے دوستو. اس ملک کے اندر دین کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بہت بڑی شرف اور بہت بڑے سعادت کی بات ہے. دیکھو ایک مسلمان ہی ہے جو اپنے دین کی حفاظت کرے گا، ہمارے دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت غیر مسلم نہیں کرے گا، مسلمان کرے گا. تو جو دین کے تقاضے ہیں اس کی حفاظت غیر مسلم پورے نہیں کرے گا، مسلمان پورے کرے گا. اور یہ مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر احسان ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مینج کرتے ہوئے، اپنے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دین کے تقاضوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہیں ہٹتا ہے. اس میں بہت لمبی بات ہے، اگر میں آپ کو سناؤں تو دیر ہو جائے گی، موقع نہیں ہے اس بات کا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہوتا کیا ہے. یہ اتنی عجیب بات ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو خوشی بھی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ مورل بننا چاہیے اس سے. وہ یہ ہے کہ باوجود اپنے دنیاوی تقاضے ہونے کے اور ضرورتیں ہونے کے، ایمان والا ایمان کے تقاضوں کو اپنے اندر ایسے پاتا ہے کہ اس کی اپنی ذاتی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنے کا جذبہ ایسا اس کے اندر اثر آتا ہے کہ وہ اثر آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہر ایمان والے میں جتنا فیض حضور کا آتا ہے اتنا اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، حضور کے فیض کے بغیر نہیں ہوتا. انوارات نبوت جو ہیں وہ ہر امتی میں چلتے ہیں، حضور کے فیضان نبوت جو ہے وہ ہر امتی میں چلتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جتنا چلتا ہے اتنا اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اتنی وہ قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، قربانی دیتا ہے. آپ بولیں گے کہ اس کا کوئی ثبوت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیلیں، ایک دلیل نہیں ہے، بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن موقع نہیں ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اس سے پہلے بھی میں سنایا ہوں، ہو سکتا ہے ذہن میں آپ کے آ گیا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آسمان پر چڑھنے سے پہلے، بیت المقدس سے فارغ ہونے کے بعد، آپ کی خدمت اقدس میں دودھ پیش کیا گیا اور شہد پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی پینے کے لیے، کیونکہ مہمان کا اکرام ہوتا ہے، ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. تو دودھ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا، شہد بھی ایک پیالے میں لایا گیا اور شراب بھی لائی گئی. شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، اور دوسرے یہ جو شراب لائی گئی تھی وہ تو جنت سے لائی گئی تھی، اس واسطے اس کے حرام ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ کی جب خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو نوش فرمایا، اس موقع پر آپ نے دودھ پیا. جبرائیل علیہ السلام نے ایک بات کہی، فرمایا کہ آپ کو اجازت تو تینوں چیزوں کو اختیار کرنے کی تھی، لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا، آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا. اگر آپ شراب کو یا شہد کو پیتے تو آپ کی امت خواہشات میں پڑ جاتی اور دنیا دار بن جاتی اور دین کے کاموں سے پیچھے ہٹ جاتی. میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں، ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی رہے حضور، سمجھ میں آ رہا ہے، اور اثر پڑ رہا امت پر، کیا چیز ہے یہ؟ حضور نے دودھ پیا، فرمایا دودھ کا اثر امت میں آئے گا. اگر حضور شراب پیتے تو شراب کا اثر امت میں آتا، اگر حضور شہد پیتے تو شہد کا اثر امت میں آتا. شہد پینے سے صرف خواہشات کے غالب ہونے والی بات آتی ہے، اور شراب پینے سے فسق و فجور والی بھی بات آ جاتی. اور حضور کو تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، نہ دودھ سے، آپ کو تو جائز تھا، نہ دودھ سے آپ کو نقصان تھا، نہ شہد سے اور نہ شراب سے، آپ کو تو تینوں چیزیں صحیح تھی. لیکن آپ کے دودھ پینے پر امت کے لیے یہ بشارت کیسے ہو گئی؟ حدیث شریف بالکل صحیح ہے، حدیثوں میں موجود ہے یہ بات، کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، کہ امت جو ہے نا بچ گئی آپ کے شراب نہیں پینے کی وجہ سے. یہ کون بول رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں. اچھا، ایسے تین واقعے پیش آ چکے ہیں معراج ہی کے اندر، بلکہ چار واقعے پیش آئے ہیں. آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی دوسری طرف سے وقوف بلانے لگا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس سے بات مت کیجیے، آگے چلیے. آپ نے بات نہیں کی، آگے چلے. فرمایا یہ کون تھا؟ فرمایا یہ یہودیت تھی، اگر آپ اس سے بات کرتے تو آپ کی امت یہودیت پہ پڑ جاتی. آگے گئے تو ایک بائیں طرف سے ایک آدمی بلا رہا تھا، حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت اس سے بات نہ کیجیے، آگے چلیے. حضور نے بات نہیں کی اس سے اور اس کے بلانے کی طرف نہیں گئے. حضور نے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا یہ نصرانیت تھی، اگر آپ اس سے بات کر لیتے تو آپ کی امت نصرانیت پر پڑ جاتی. آگے ایک بہت ہی بوڑھی خاتون جو ہے انتہائی میک اپ کی ہوئی، بہت زور زیب و زینت سے آراستہ تھا، وہ آپ کو اپنی طرف بلانے لگی کہ محمد ادھر آؤ، تھوڑا سا بات کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حضرت ادھر مت جائیے، سیدھا چلیے، پھر چلتے ہیں آگے. کون تھا؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا، حضرت جبرائیل سے آپ نے فرمایا یہ کون تھی؟ فرمایا یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا پر ہی پڑ جاتی، کہ سب کچھ دنیا ہوتا اس کا. چونکہ آپ نے نہیں کیا ایسا، اس واسطے یہ امت جو ہے وہ پوری دنیا دار ہو جائے، پوری یہودی بن جائے، پوری عیسائی بن جائے، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. میں اس استفادے کے لیے، اس استدلال کے لیے، اس بات کو دلیل کے طور پر اسے لینا چاہ رہا ہوں کہ امت کے افراد میں جتنی دینداری ہوتی ہے اور جتنا وہ دین میں حصہ لیتے ہیں، وہ اس کو شو کرتے ہیں کہ نبی ان میں کتنے ہیں، کتنا حصہ نبوت کا، فیضان نبوت کا کتنا حصہ کس بندے میں ہے، اس کے عمل سے، اس کی ایکٹیویٹی سے ظاہر ہوتا ہے. بہت بڑا لفظ ہے لیکن صوفیہ کی بات ہے، میں نقل کر رہا ہوں، بڑوں کی بات ہے یہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں خامخواہ فرضی کو چھوڑ رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ مسلمان جہاں ہوگا، چاہے اس پہ کتنے ہی تقاضے آ جائیں، اس کے بیوی کے، اس کے بچوں کے، اس کے جاب کے، اس کی ضرورتوں کے، اس کے قرضوں کے، جب اس کے سامنے تقاضے آئیں گے دین کے لیے خرچ کرنے کے، دین کی حفاظت کے، دین کو بچانے کے، دین کے کاموں کے، تو یہ امت اپنے بساط کے بقدر ضرور اس میں حصہ لیتی اور لے گی اور لینا چاہیے. اس لیے میرے دوستو بھائیو، اس ملک میں اور جن حالات میں ہم ہیں، جس زمانے میں ہم ہیں، دجال کے فتنے کا زمانہ ہے، دجال بالکل سر پہ آ چکا ہے، قریب ہے، پتہ نہیں کس وقت اس کا اعلان ہو جائے کہ وہ آ چکا ہے، پوری زمین اس کی بن چکی ہے. دنیا سے دین کو ختم کرنے کی کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کیسی کیسی تدبیریں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے مکر کھیلے جا رہے ہیں، چال بازیاں کی جا رہی ہیں، اس کے واسطے بے حیائی کیسے عام کی جا رہی ہے، بے حیائی کی دعوت کیسے دی جا رہی ہے، باطل کو پھیلانے کی کیسی کوششیں کی جا رہی ہیں، شیطان نے اپنے لاؤ لشکر کیسے پھیلا دیے، ہر چیز کو اس نے اپنا لشکر بنا دیا، صابن کی پاکٹ کو اس نے اپنا لشکر بنا لیا، بورڈر کے ڈبے کو اس نے اپنا لشکر بنا لیا، بسکٹ کی پاکٹ کو اس نے اپنا لشکر بنا لیا، میڈیا کو اس نے اپنا لشکر بنا لیا، جتنے موویز ہوتے ہیں سب کو اس نے اپنا لشکر بنا لیا، جتنے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ذرائع ابلاغ کی، جتنے میگزین ہوتے ہیں سب کو اس نے اپنا لشکر بنا لیا. ہر آدمی کی زبان پر بے دینی ہے، ہر آدمی کی تحریر میں بے دینی ہے، ہر آدمی کی کوشش میں بے دینی ہے، پوری دنیا جدوجہد میں لگی ہوئی ہے کہ دین کو مٹا دیں. میں آپ سے بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہوگا کہ دین مٹ جائے. حق تعالی شانہ نے اس دین کو غالب ہونے کے لیے رکھا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام غالب ہونے کے لیے مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے. اسلام کے علم بردار اس امانت کو تھامیں گے بھی اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے بھی, اور اللہ نے چاہا تو اس کے تقاضوں کو دوسروں تک منتقل کریں گے, اور بجائے اس کے کہ کفر اور باطل غالب آئے حق غالب ہو جائے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون. مشرکین کتنا ہی ناگوار کر رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لایا ہوا یہ دین ہے, ساری قیامت تک یہ چلے گا. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر بھی اس دین کا ہی کام کریں گے اور اسی دین کو فالو کریں گے اور اسی دین پر آنے کو سب کو مجبور کریں گے. حدیث علیہ السلام آ کر یہی بتائیں گے کہ کیا بے وقوفی کر رہے تھے تم لوگ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں میرا کیا کام تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں میری کتاب کا کیا کام تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں میری رسالت کا کیا کام تھا, میں خود ان کو فالو کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اسی وجہ سے وہ سب کو اسلام کی دعوت دے دیں گے اور فرمائیں گے امت اسلام و امت سیف, اب یا اسلام ہے یا تلوار ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, پوری دنیا میں اسلام غالب ہو کر رہے گا. لیکن حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے جن جن علاقوں میں جہاں جہاں رہتے ہیں وہ جتنا فتنوں کو دور کر سکتے ہیں, وہ جتنا اسلام کو بچانے کی کوششیں کر سکتے ہیں, وہ جتنے اسلام کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں, وہ جتنا اپنے اولادوں کو اور اپنے بچوں کو دین کا محافظ اور دین کا علم بردار بنا سکتے ہیں, اس بنانے میں پورا پورا حصہ لیں. اس لیے میرے دوستو آپ سے تقاضا ہے کہ یہ جو دینی ادارے ہمارے چل رہے ہیں ان اداروں کے ان تقاضوں کو لینا بھی ہمارا ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان ہمارے ساتھیوں کو جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ اندرون میں رہ کے کام کر رہے ہوں یا بیرون میں ہمارے ساتھی جو والنٹیئری کام کرتے ہیں یا خدمت کرتے ہیں.